تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا أشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اتوار کو دو حدیثیں بیان کی گئی تھیں جن کا تعلق والدین کے حقوق کی ادائیگی سے تھا. ایک حدیث یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اولاد اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتی. البتہ کچھ تھوڑا بہت حق ادا ہو سکتا ہے تو اس طرح کہ کوئی شخص اپنے باپ کو غلام پائے کسی کا تو اس کو خرید کر آزاد کر دے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب غلاموں کی کا سلسلہ ہوتا تھا، غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی. اور دوسری حدیث میں نے یہ سنائی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی والدہ کو، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی والدہ کو اپنے کمر پر سوار کر کے طواف کرا رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہتے جا رہے ہیں کہ میں ان کا تابع فرمان اونٹ ہوں. حقیقت تو یہی ہے کہ والدین کے احسانات کا بدلہ کوئی اولاد صحیح معنی میں ادا کر نہیں سکتی. البتہ جتنا بھی انسان کر سکے اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک، وہ بڑی نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ والدین کا پورا حق نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ ادا کرا دیں گے انشاءاللہ. لیکن ایک بزرگ کا ایک مقولہ یاد آیا، خیال آیا کہ وہ بھی عرض کر دوں. ایک مشہور حنفی فقیہ ہیں، فقہا میں سے ہیں، فقیہ ابو اللیث رحمت اللہ علیہ، بڑے درجے کے فقہا میں سے ہیں اور حنفی فقہ کے ستونوں میں سے، فقیہ ابو اللیث ان کے بتاوا بھی چھپے ہوئے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ انسان یوں تو والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کا اہتمام کر لے کہ دن میں کم از کم 5 مرتبہ کے لیے دعائے خیر کیا کرے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ والدین کا حق ادا کر دے گا. دن میں کم از کم 5 مرتبہ اپنے والدین کے لیے دعائے خیر کرے, چاہے والدین زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں, ان کے حق میں دعائے خیر کرے. اور ایک عجیب انہوں نے استدلال کیا کہ دیکھو قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ انشکر لی ولی والدی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. تو اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا کر ذکر کیا, اپنے شکر اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا کر ذکر کیا کہ جس طرح میرا شکر واجب ہے اسی طرح میرے تو تمہارے والدین کا شکر بھی تم پر واجب ہے. اب وہ فرماتے ہیں حضرت فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ ایک نعمت کا بھی شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے مسلمانوں کے ذمے یہ ضروری قرار دے دیا کہ دن میں 5 مرتبہ میرے پاس حاضر ہو کر میری نماز پڑھا کرو. تو 5 مرتبہ کی نماز جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کی شان ربوبیت کا حق تو نہیں ادا کرتی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو بندہ دن میں 5 مرتبہ میرے حضور حاضر ہو کر نماز پڑھے گا اور میری عبادت کرے گا تو امید ہے کہ اگرچہ حق تو ادا نہ ہوا لیکن اس کو یوں سمجھ لیا جائے گا کہ گویا اس نے اللہ کا حق ادا کر, میں سمجھ لوں گا اپنی رحمت سے کہ اس نے اللہ کا حق ربوبیت کا حق ادا کر دیا. تو حضرت فقی اللہ فرماتے ہیں کہ اسی کے ساتھ ذکر ہے والدین کا بھی, کہ والدین کا بھی شکر ادا کرو. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے حق کو 5 مرتبہ نمازوں سے اس کا بدلہ بتا دیا تو والدین کے حق میں بھی اگر کوئی آدمی 5 مرتبہ دعائے خیر کر لیا کرے دن بھر میں کم از کم 5 مرتبہ, تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انشاءاللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا قرار دے دیں. تو یہ ایک ایسا نسخہ انہوں نے بتایا کہ جس پر عمل کرنا ہر انسان کے لیے بڑا آسان. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو دن میں 5 مرتبہ نماز تو پڑھتے ہی ہیں الحمدللہ, نماز کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں, تو اس بات کا التزام کر لیا جائے کہ ہر نماز میں اپنے والدین کے حق میں ضرور دعا خیر کریں گے. اگر زندہ ہیں تو بھی کریں گے, اگر انتقال کر گئے تو بھی کریں گے. تو اگر یہ کرتا جائے انسان تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کہ وہ اس کو قبول فرما لیں گے انسان. تو حق تو حق صحیح معنی میں ادا نہیں ہو سکتا, لیکن اتنا تو کر لیا کہ 5 مرتبہ دن میں کر لیا کرے دعا خیر. اور اسی صفت کو, اولاد کی اسی صفت کو حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من صلاة, کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. اب مرنے کے بعد تو کوئی مزید نماز نہیں پڑھ سکتا, کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا, کوئی ذکر نہیں کر سکتا, تو اس کے نامۂ اعمال میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. مرنے کے بعد جو کچھ کرنا تھا زندگی میں کرنا تھا, اب جب مر گیا تو کوئی اور اضافہ نہیں ہو سکتا. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کے نامۂ اعمال میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. 3 چیزیں اگر آدمی چھوڑ کر جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس کے اعمال بڑھتے رہتے ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو ہے صدقۃ جاریہ, کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا، کوئی مسجد تعمیر کر دی تھی جس میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی مدرسہ بنا دیا تھا جس میں لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کوئی کنواں کھود دیا تھا جس سے لوگ سیراب ہو رہے ہیں، کوئی صبح خانہ قائم کر دیا تھا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک اس کا ثواب اس آدمی کے نام اعمال میں بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، تو مرنے کے بعد بھی ثواب کا اضافہ ہو رہا ہے. اور دوسرے فرمایا علم ينتفع به، کوئی ایسے علم کی بات چھوڑ گیا، کوئی تعلیم کر دی، کوئی کتاب لکھ دی، کوئی ایسی بات لکھ دی جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس سے علم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی جب تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور تیسری چیز فرمائی ولدن صالح یدعو لہ، کہ کوئی نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو جتنا وہ دعا کرے گی اس کے حق میں، دعا خیر کرے گی، تو اتنا ہی اس کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا جائے گا، نام اعمال بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ وہ صفت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد صالح کی خصوصیت اور اس کا امتیاز بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائی، جو اولاد صالح وہ ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، یہ کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کو بھی اس سے راضی کرے گا، اور والدین کیا کوئی فائدہ مند اور اولاد کیا کوئی فائدہ مند. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. حدیث ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں، سب سے بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں. یہ بات آپ نے تین مرتبہ پوچھی، تین مرتبہ اس لیے تاکہ لوگ اس کی اہمیت محسوس کریں. صحابہ کرام نے فرمایا کہ بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ضرور بتائیے کون سے کام ایسے ہیں جو تمام کبائر میں سب سے بڑے کبیرہ گناہ ہیں. تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، تین گناہ بیان فرمائے جن میں سے پہلا گناہ فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا کبیرہ گناہ، اکبر الکبائر ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک، اس کا کوئی ساتھی نہیں، نہ خالقیت میں ساتھی ہے نہ کسی اور صفت میں اس کا کوئی شریک ہے. لہذا ایسا کوئی عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی کے بجائے اللہ تعالی نے اپنا اختیار فلاں کو سونپ دیا ہے اعوذ باللہ، اور وہ سارے کام بناتا ہے اور بگاڑتا ہے، جیسے کہ بعض جاہلوں میں مسلمان نام کے لوگوں میں بھی اس قسم کے عقائد پھیل جاتے ہیں کہ اولاد فلاں ولی اللہ نے دے دی، فلاں بزرگ نے دے دی اعوذ باللہ، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں مختار کل ہے. یہ سب صفات اللہ جل جلالہ کی خاص صفات ہیں جن میں اس کا کوئی شریک کوئی ساجی نہیں. تو ایسا کوئی عقیدہ رکھنا یا ایسا کوئی دعویٰ کرنا کسی مخلوق کے بارے میں کہ وہ عالم الغیب ہے یا فلاں مختار کل ہے یا حاضر و ناظر ہے یا مشکل کشا حاجت روا ہے یا اولاد دینے والا ہے یا رزق دینے والا ہے یا ملازمت دینے والا ہے، یہ سب شرکیہ عقائد ہیں. اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اکبر القبائر ہیں، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا قرآن کریم میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے عمل کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا، اس سے کم گناہ کی جس کی یہ چاہے وہ مغفرت کر دے گا، معاف کر دے گا، لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان تائب نہ ہو جائے اور اس سے بالکلیہ پیدا کر کے صحیح معنی میں موحد نہ بن جائے. تو پہلا گناہ تو کبھی اکبر القبائر میں فرمایا اشراق باللہ، اللہ کے ساتھ شریک رہا. اس کے بعد دوسرا گناہ جو بتایا اکبر القبائر، وہ فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، یہ بھی صرف کے بعد دوسرے نمبر پر ذکر کیا. تو دوسرے نمبر پر سب سے بڑا کبیرہ ہے والدین کی نافرمانی. اگر کوئی آدمی والدین کا نافرمان ہے، ان کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، ان کو صدمے پہنچاتا ہے، تو اعوذ باللہ وہ ایک بہت بڑے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیٹھے ہوا. اب تیسری جب چیز آپ بیان فرمانے لگے تیسرا گناہ، تو راوی فرماتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تکیہ لگائے ہوئے، تو جب تیسری چیز کا ذکر آیا تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، بہت زیادہ اہتمام ظاہر کرنے کے لیے اٹھ کر بیٹھ گئے، یعنی تکیہ جو لگایا ہوا تھا اس سے آگے کو ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے الا وقول الزور. دوسرا تیسرا جو کبیرہ گناہ ہے وہ ہے جھوٹ بولنا، اور فرمایا کہ ماں زارا یوں کر دے رہا، اس بات کو بار 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 آپ دہراتے رہے حتیٰ قلت لیتہ سکت، یہاں تک کہ میرے دل میں آیا کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں. اتنی بار دہرایا وقول الزور وقول الزور وقول الزور، جھوٹ بولنا. تو تین گناہوں کو فرمایا کہ سارے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے کبیرہ گناہ یہ تین ہیں، ایک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، دوسرے والدین کی نافرمانی کرنا، تیسرے جھوٹ بولنا. اور تیسرے جھوٹ بولنے کو بہت اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان کبیرہ گناہوں سے محفوظ رہے. یہاں سے جو تعلق ہے اس ہمارے موضوع سے وہ ہے والدین کی نافرمانی. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شرک کے ساتھ ملا کر اللہ تعالیٰ نے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا کہ یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، گویا شرک کے بعد سب سے بڑا کبیرہ گناہ والدین کی نافرمانی. اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ شرک کے ساتھ جو اس کو ملا کر ذکر کیا ہے والدین کی نافرمانی کو، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ بچائے یہ والدین کی نافرمانی ایسی چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں بسا اوقات انسان کو اپنے آخر وقت میں کلمہ توحید نصیب نہیں ہوتا. اللہ بچائے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی برکت یہ ہے کہ آدمی ایمان پر مرتا ہے، ایمان پر رخصت ہوتا ہے. اور اگر والدین کا نافرمان ہو اور وہ نافرمانی مرتے دم تک بھی جاری رہی ہو، مرتے وقت بھی والدین اس سے بجا طور پر ناراض ہوں، تو ایسے میں اندیشہ ہوتا ہے اللہ بچائے ایمان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور بعض اوقات چلے میں توحید نصیب نہیں ہوتا ہے. اس کے بہت سے واقعات بزرگوں نے لکھے ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کو ان کے پاس کوئی آدمی آیا اور آ کر کہا کہ صاحب میرے گھر میں کوئی ہے، اس کا نظر کی اسی کیفیت ہے، بالکل آخری دموں کو پہنچا ہوا ہے، اور عجیب معاملہ ہے کہ ہم اس سے کوئی بات کرتے ہیں تو بات کا جواب دے دیتا ہے، اور اگر اس سے کہتے ہیں یا وہ تلقین کرتے ہیں کلمے کی کہ کلمہ پڑھے، وہ صاحب ہے کہ جب دیکھیں لوگ کہ آخر وقت ہے تو اس وقت مردے کے سامنے ایک آدھ مرتبہ کلمہ پڑھ دینا چاہیے تاکہ اس کو یاد آ جائے اور وہ خود کلمہ پڑھ لے. یہ مستحب ہے تلقین کرنا. تو یعنی جب ہم تلقین کرتے ہیں یعنی اس کے سامنے پڑھتے ہیں کلمہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے زبان نہیں اٹھتی, نہیں پڑھا جا کلمہ. تو یہ عجیب سنگین حالت ہے. آ کر دیکھیے, وہ گئے جا کر دیکھا تو واقعی کلمہ اس سے ادا نہیں ہو رہا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ان کی والدہ زندہ ہے مگر عرصے سے چھوٹ چھٹاؤ ہے, یعنی کوئی آپس میں تعلقات نہیں ہیں. فرمایا بس یہ اسی کا اثر معلوم ہوتا ہے, کسی طرح ان کی ماں کو جا کر راضی کرو اور وہ ان سے راضی ہو جائے گی تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کلمے کی توفیق عطا فرما دیں گے. گئے لوگ جا کر والدہ کو راضی کیا, ماں تو بہرحال ماں ہی ہوتی ہے, جب پتہ چلا کہ بیٹا اس حالت میں ہے انہوں نے کہا کہ میں معاف کرتی ہوں سب جو کچھ بھی بیٹے نے کیا تھا. آئے بزرگ نے کہا بھائی پڑھو کلمہ, اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اور کیا کیا درود پرواز کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کی کچھ خاصیتیں رکھی ہیں. بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ یہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا, اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ جس میں ان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اس سے محروم کر دیتے. تو اتوق الوالدین یعنی نافرمانی والدین کی یہ بھی ایسی چیز ہے کہ اس سے اندیشہ ہوتا ہے آخر وقت میں کلمے سے محروم ہو جانے کا الحمد للہ. اس واسطے اس کو بڑا ہی اس سے ڈرنا چاہیے کہ والدین کی نافرمانی نہ ہو کسی بھی قدم پر کسی بھی صورت میں. نافرمانی کا کیا مطلب, والدین کی نافرمانی کا کیا معنی, اس کو بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے. نافرمانی کے معنی تو اصل میں یہ ہے کہ ان کا حکم نہ مانے, ان کی بات نہ مانے. لیکن جو مراد ہے یہاں پر وہ یہ کہ کوئی ایسا عمل کرے کہ جس کے نتیجے میں ان کو سخت تکلیف پہنچے اور بجا طور پر پہنچے. اگر بیجا تکلیف پہنچ رہی ہے, تکلیف پہنچنے کی کوئی وجہ نہیں ہے ویسے ہی تکلیف پہنچ رہی ہے, تو وہ اس میں داخل نہیں نافرمانی. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ شریعت نے ہر چیز کی حدود مقرر کی ہے, ہر چیز کے آداب بتائے, ہر چیز کے کچھ احکام رکھے ہیں. ایک طرف یہ کہا کہ والدین کی اطاعت فرض ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی کچھ حدیں ہمیں بتا دی. مثلاً یہ کہ والدین اگر کسی گناہ کا حکم دیں اور کہیں کہ بھائی اگر یہ گناہ نہیں کرو گے تو ہمیں سب صدمہ پہنچے گا, سب تکلیف پہنچے گی, تو تکلیف تو پہنچ رہی ہے, صدمہ بھی پہنچ رہا ہے لیکن بیجا پہنچ رہا ہے, ان کا مطالبہ بیجا ہے. ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اگر کوئی مسلمان ان کا کہنا نہ مانے اور اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے تو وہ نافرمانی میں داخل نہیں. اللہ تعالیٰ نے عام اعلان کروا رکھا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری واجب نہیں ہوتی جہاں اللہ کی نافرمانی آ جائے. تو اس واسطے اگر ماں باپ کسی گناہ پر مجبور کریں یا اس کا حکم دیں ظاہر ہے کہ اس کی بات واجب ہے. اگر ماں باپ کسی فرض کی ادائیگی سے روکیں کہتے نماز نہ پڑھ, تو اس فرض کی ادائیگی کسے روکنے میں اگر اولاد ان کی نافرمانی کرے تو وہ نافرمانی میں داخل نہیں, کیونکہ وہاں تو نافرمانی کرنا واجب ہے کیونکہ وہ ایک فریضے کی ادائیگی سے روک رہے ہیں. تو علماء کرام نے تمام قرآن و سنت کے تمام دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے ساری حدیں متعین کر دی. فرض سے روکتے ہیں, اطاعت واجب نہیں بلکہ ان کی خلاف ورزی واجب ہے. واجب سے روکتے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں ان کی خلاف ورزی کرنا ضروری ہے. سنت سے روکتے ہیں تو بھی اس سنت سے روکنا بھی ان کا برحق نہیں, اس واسطے ان کی مخالفت کرنی چاہیے. اس صورت میں جب نافرمانی کرے گا وہ نافرمانی میں نہیں لکھا جائے. لیکن نفل سے اگر روک, نفلی اعمال سے روکتے ہیں, کوئی مستحب عمل ہے کوئی نفلی عمل ہے, تو اس میں تفصیل بیان کی ہے فقہائے کرام نے. اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر ان سے دیکھے کہ اس نفلی عمل میں مشغول ہونے سے والدین کو تکلیف پہنچے گی اور ان کو اگر اس وقت کسی خدمت کی ضرورت ہے اور میں نفل کی نماز نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا تو اس سے ان کو تکلیف پہنچے گی, صدمہ پہنچے گا, ایسی صورت میں نفلی نماز ترک کر دینی چاہیے اور نفلی اعمال جو ہے دوسرے وہ بھی ترک کر دینے چاہیے اور ان کی خدمت میں لگنا چاہیے. اس صورت میں ان کی خدمت جو ہے وہ نفلی اعمال سے زیادہ پائے سے اجر و ثواب ہوگی انشاءاللہ. ہمارے میں اپنے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سزاؤں سے واقعہ سنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے, لیکن بچپن میں یہ جو جب ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد سے انتقال ہو گیا, ماں کے پاس رہتے تھے, تو اب چاہتے تھے, دل چاہتا تھا کہ میں عالم بنوں اور علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے, لیکن والدہ جو تھی وہ تنہا تھی, ان کو ضرورت تھی کہ کوئی اولاد ان کے ساتھ ہو, اس واسطے والدہ منع کرتی تھی کہتے بھائی مت جاؤ. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے جس کے ذریعے وہ اپنے فرائض واجبات ادا کر سکے, نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, روزہ کیسے, اس قسم کے معمولی احکام کا جاننا تو ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے. اس میں اگر والد والدہ روکے بھی تو رکنا جائز نہیں, لیکن اس سے زیادہ بڑا عالم بننا یہ کوئی ہر ایک آدمی کے ذمہ فرض نہیں. فرض ان کی والدہ روکا کرتی تھی, کہتی تھی کہ بھائی نہیں, تو انہوں نے اپنے والدہ کی خوشنودی کے خاطر رک گئے, نہیں گئے. والدہ ان کی کہتی تھی کہ دل میں خیال جاتا تھا کہ میرا بیٹا ہے, علم حاصل کرنا چاہتا ہے, میری وجہ سے رکا ہوا ہے, تو ان کے ہاتھ میں دعا بھی کرتی, دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے ان کا علم کا انتظام فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا کہ انہیں کی بستی میں ایک آدمی آتا اور اس نے آ کے کہا کہ بیٹا تم ایسے یہاں پر نظر آتے ہو مجھے اور ذہین لگتے ہو تو میں تمہیں پڑھایا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کی پڑھائی کا انتظام کر دیا. اب بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے غیب سے ورثہ بھیجا تھا یا کوئی حقیقی آدمی تھا, اللہ ہی بہتر جانے, لیکن بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کا انتظام فرما دیا اور اس کے نتیجے میں پھر آخر میں امام غزالی بنے, حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہلائے. تو نفلی عبادت سے بڑھ کر ہے والدین کی خدمت جبکہ ان کو اس کی ضرورت ہو, تو نفلی عبادت سے بڑھ کر ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہر مسلمان جانتا ہے تو ویسے قرنی رحمت اللہ علیہ جو یمن کے اندر تھے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے تھے اور پھر وہ اپنی والدہ کی وجہ سے رک گئے کہ والدہ کو میری خدمت کی ضرورت ہے, اس واسطے سفر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو حاضر نہ ہو سکے. یعنی صحابیت کا جو اتنا اونچا مقام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے جو حاصل ہوتا ہے اس کو بھی ماں کی خدمت پر قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ عطا فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا ایک امتی ہے جو ماں کی خدمت کی وجہ سے میری زیارت سے محروم رہا, کسی وقت وہ مدینہ آئے گا تو اے عمر تم ان سے اپنے حق میں دعائے خیر کرانا کیونکہ وہ مستجاب الدعوات ہوگا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرہ مبشرہ میں سے صدیق اکبر کے بعد سب سے اونچا مقام, ان سے فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے دعا کرانا کیونکہ وہ مستجاب الدعوات ہوگا. یہ درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا والدہ کی خدمت کی بدولت. تو اس لیے یہ حکم دیا کہ نسلی عبادت کو اگر چھوڑنا پڑے والدین کی خدمت کے لیے جبکہ وہ اس کی ضرورت جبکہ ان کو اس کی ضرورت ہو تو نسلی عبادت کو چھوڑ دینا چاہیے اور والدین کی خدمت اختیار کرنی چاہیے. ہاں البتہ اگر صورت ایسی ہو کہ والدین محض انعام کی وجہ سے نسلی عبادت سے منع کر رہے ہیں, نہ ان کی خدمت کو نہ تو ان کو خدمت کی ضرورت ہے نہ وہ ایسے ہیں کہ ان کا کام نہیں کرے گی, مگر کیونکہ دین سے دشمنی ہے دینداری سے دشمنی ہے اس واسطے منع کرتے ہیں نہیں تو مت کر یہ نفلی عبادت مت کر. تو ایسی صورت میں نفلی عبادت کر لینا جائز ہے والدین کی منع کرنے کے بعد جبکہ ان کو ضرورت نہ ہو اور محض ویسے بلا وجہ منع کر رہے ہوں تو نفلی عبادت کر لینا جائز. یہ ہے تفصیل. فرض نہیں چھوڑا جا سکتا, واجب نہیں چھوڑا جا سکتا, سنت نہیں چھوڑی جا سکتی. نفل چھوڑ دے اس وقت جب کہ والدین کو خدمت کی ضرورت ہو, اور بلا وجہ منع کر رہے ہیں تو چھوڑنا جائز, اس میں کوئی حرج نہیں. یہ ہے تفصیل جو علماء کرام نے بیان کیا. آج کل بہت لوگ پوچھتے ہیں تین چیزیں ہیں جن کے لیے باوقات والدین اور اولاد میں کشمکش واقع ہوتی ہے, کہ ایک جہاد, ایک تعلیم حاصل کرنا, ایک تبلیغ. ان تین مسائل میں بسا اوقات اولاد اور ماں باپ میں کشمکش پیدا ہو جاتی ہے. اب آج کل بھی عجیب و غریب الٹا حساب ہو گیا ہے. کبھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کو چاہتے تھے کہ دینداری کی طرف آئے اور دین کی طرف مائل ہو اور بری صحبت سے بچایا کرتے تھے, اچھی صحبت میں لے جانے کی کوشش کرتے تھے اس کے اندر دینداری آئے. اب الٹا معاملہ ہو رہا ہے کہ اولاد تو چاہ رہی ہے کہ دین پر چلے اور دین کے راستے پر گامزن ہو. اللہ نے اس کے دل میں دین کی عظمت اور محبت ڈال دی اور ماں باپ رکاوٹ بن رہے ہیں. ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو تو ملہ ہو گیا اور تو دنیا سے کٹ گیا, لہذا اس کو چاہتے ہیں کہ کھینچ کر کسی طرح پھر لے آئے اسی عام دنیا داری کی دلدل میں. یہ کشمکش بکثرت پیدا ہوتی رہتی ہے. تو اب اس میں آج کل تین قسم کے سوالات بہت کثرت سے آتے رہتے ہیں. آج کل ماشاء اللہ جہاد بھی ہوتا ہے تو لوگ لڑکے چاہتے ہیں جہاد میں جانا اور والدین روکتے ہیں. کوئی چاہتا ہے کہ میں علم دین حاصل کروں, والدین روکتے ہیں. کوئی چاہتا ہے میں تبلیغ پر جاؤں, والدین روکتے ہیں. اس کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ فقہاء کرام نے احکام بیان کر دیے ہیں. اور دیکھو بھائی, ہم اور آپ جو ہے نا وہ قانون بنانے والے نہیں ہیں, ہم تو اتباع کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم بتا دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا دیا اور ان کے دین کا علم رکھنے والوں نے جو طریقہ بتا دیا, ہمارا کام یہ ہے کہ اس کی اتباع کریں, اپنی عقولوں نہ چلائیں کہ بھائی کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. جو طریقہ بتا دیا بزرگان دین نے, علماء پکار ہے, اسی کے برابر کرنا چاہیے. کیا طریقہ بتا دیا سمجھ لیجئے, جہاد کے بارے میں یہ فرمایا کہ جہاد اگر فرض عین ہو جائے, فرض عین اس وقت ہوتا ہے جب فرض کرو کوئی دشمن حملہ آور ہو گیا اور اب اس سے دفاع کرنا ہی کرنا ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہی کرنا ہے. ہر انسان کے ذمے فرض عین ہے کہ وہ اپنی استطاعت تک اس کا مقابلہ کرے, دفاع کرے. اگر فرض عین ہو گیا تو اس وقت میں جہاد پر جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں, والدین اولاد کو والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں, بیوی کو شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں, اور یہاں تک لکھا ہے کہ غلام کو اپنے آقا سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. فرض عین ہو گیا, ہر ایک کے ذمے واجب ہے کہ جائے. تو ایسی صورت میں تو والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی, جانا ضروری. لیکن یہ فرض عین جو ہے یہ بہت خاص حالات میں ہوتا ہے, ہر وقت نہیں ہوتا. جہاں فرض عین نہیں, فرض کفایا ہے, تو وہاں فرماتے ہیں کہ والدین کا کی اجازت کے بغیر جانا اولاد کے لیے جائز ہے, جب تک کہ والدین کی اجازت. حدیث میں آتا ہے, مسند احمد کی حدیث ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس غرض سے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ جہاد کروں اور اپنے جذبے کا جذبے جہاد کی شہادت کے طور پر انہوں نے یہ ذکر کیا کہ یا رسول اللہ جہاد کا میرے دل میں اتنا جذبہ ہے کہ میں اپنے والدین کو رو کر چھوڑ کر آیا ہوں. والدین رو رہے تھے اور جانے نہیں دے رہے تھے مگر میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں جہاد میں جانے کے لیے, اتنا جذبہ ہے مجھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجع اب ہت ہوا کما اب کہتا ہوں, واپس جاؤ اور پہلے والدین کو ہنساؤ جیسے کہ روتا ہوا چھوڑ کر آئے ہو, اب جا کر ہنساؤ. یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم ان کو روتا ہوا چھوڑ کر آ گئے اور جہاد کا ارادہ لے کر آ گئے. تو یہاں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کر نہیں جاؤ منع. اس سے فقہاء کرام نے جو مسئلہ مستنبط کیا وہ یہ ہے کہ جب کسی ایسے سفر میں جانا ہو جہاں جان کا خطرہ ہو اور والدین روکیں, تو چاہے جانا اگر جانا فرض عین نہیں ہے تو پھر والدین کی اطاعت واجب ہے, کیونکہ جان کا خطرہ ہے والدین کے لیے. اگر فرض کرو وہاں شہید ہو گئے اس کا درجہ بے شک بلند ہو گیا, لیکن والدین کو جو صدمہ تکلیف پہنچے گا جبکہ وہ کام فرض عین نہیں تھا, تو ایسے میں والدین کو یہ صدمہ دینا درست نہیں جانا چاہیے بغیر ان کی اجازت دے دے بے شک جائے. دوسرا کام علم دین. علم دین کے اندر بھی میں نے ابھی بتایا کہ دو حصے ہیں. ایک علم دین ایسا ہے جس جو ہر انسان کو حاصل کرنا فرض عین ہے, نماز سیکھنا مثلا, روزہ رکھنا سیکھنا, قرآن کریم کو پڑھنا سیکھنا جس سے کہ نماز درست ہو جائے وغیرہ وغیرہ, یہ تو ہر انسان کے ذمہ فرض عین ہے. اگر والدین کہیں مت پڑھو ان کی اطاعت نہیں, ایسے پڑھنا ضروری ہے, اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے, لیکن اس سے زیادہ پورا عالم بننا مفتی بننا یہ ہر انسان کے ذمہ فرض عین نہیں ہے. کیونکہ فرض عین نہیں, لہذا اگر والدین اس سے روکیں تو اس صورت میں یہ حکم دیا ہے کہ اگر ان کو خدمت کی ضرورت ہے تب تو ان کو چھوڑ کر جانا علم دین کے لیے جائز نہیں ہے, ناجائز نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر ان کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے جیسے میں نے عرض کیا, اور ان کو اگر چلا جائے گا تو ان کو کوئی بڑا نقصان واقع نہیں ہوگا, دوسرے لوگ خدمت کے لیے موجود ہیں, ان کے گزارے کا انتظام موجود ہے, سارے انتظامات موجود ہیں, اگر چلا گیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا, ایسی صورت میں جانا جائز ہے باوجود والدین کے من منع کرنے کے, جانا جائز ہے. اور یہی حکم تبلیغ کا ہے کہ ایک شخص تبلیغ میں جانا چاہتا ہے, والدین روکتے ہیں, اگر والدین اس کی خدمت کے محتاج ہیں, اگر اس کے جانے سے ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا, تکلیف اٹھائیں گے, ایسی صورت میں جانا جائز ہے. لیکن اگر ان کا انتظام موجود ہے اور کوئی ان کو تکلیف نہیں, کوئی زحمت نہیں, ایسے میں وہ روک رہے ہیں بلا وجہ, اس واسطے روک رہے ہیں کہ دل میں دین کی اہمیت عظمت نہیں ہے, ایسی صورت میں ان کی اطاعت ضروری نہیں, پھر آدمی جا سکتا ہے جائے چل جائے. یہ تفصیل ہے بھائی, ایک ایک چیز کے بارے میں شریعت نے خوب کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ سارے احکام بتا دیے ہیں. ہمارا آپ کا کام یہ ہے کہ ان کی اتباع کریں. اب بعض لوگ اس میں حد سے تجاوز کرتے ہیں, ماں باپ گھر میں بیمار پڑے ہیں اور یہ صاحب جہاد کو نکل گئے, یا علم دین حاصل کرنے نکل گئے, یا تبلیغ میں نکل گئے, جبکہ ماں باپ کو ان کی خدمت کی ضرورت, ایسا کرنا بالکل ناجائز. لیکن جہاں ضرورت نہ ہو تو وہاں اس صورت میں والدین کی اطاعت نہیں. والدین کو سوچنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت کی بات ہے کہ میری اولاد, جو میں تو کام کر نہیں سکا, میری اولاد دین کے راستے پر جا رہی ہے, دین کے راستے میں نکلنا چاہتی ہے, تو اس کے راستے میں رکاوٹ تو نہ بنوں, زنجیریں تو نہ ڈالوں, اگر میں خود نہیں کر سکا تو کم از کم میری اولاد اس قابل ہو جائے, اور آخرت میں جا کے پتا چلے گا کہ جس اولاد کو دین کے راستے پر چلنے کا کی توفیق ہو گئی وہی کام آئے گی آخرت میں انشاءاللہ. اور جس اولاد کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر کوئی اونچا مقام حاصل کر لے اور دنیا کے اندر زیادہ کھا کما لے, وہی اولاد ان کے سر پر جوتے بجاتی ہے. آپ دیکھ لو کہ جو دین سے جتنے دور ہے اولاد عام طور سے وہ اتنا ہی اولاد ماں باپ کے لیے مسئلہ بنتی ہے, ماں باپ کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ دین کی توفیق دے گا تو دین تو انسان کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھاتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں. اس سے پہلے کبھی احساس نہیں ہوتا کہ والدین کے حقوق ادا کرنے چاہیے. دین کے راستے پر آ جائے آدمی تو پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں, وہ والدین کی خدمت دنیا میں بھی کرتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے باعث نفع ہوتا ہے. یہ اولاد کو ماں باپ کو سوچنا چاہیے. تو جو اگر یہ ماں باپ نہیں سوچ رہا ہے, الٹی سوچ سوچ رہا ہے بغیر بلا وجہ کے, تو پھر اس کی ذمہ داری اولاد کے اوپر عائد نہیں ہوتی. لہٰذا ایسے میں نافرمانی وہ ان میں نہیں لکھا جائے گا. چوتھا مسئلہ جو اسی سلسلے میں عرض کرنا تھا, پتہ نہیں اب وقت ہے جو چلو پھر ان شاء اللہ علیہ وسلم زندگی دو گے بہت سوال جو آپ سنا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين اغفر لنا في رحمتك ما تمام برحمتك ما اقصر. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما, یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے معافیتوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین اغفر لنا و ارحمنا برحمتک ما اقصر, سے ہماری ہر طرح کے شر سے فتنے سے معافیتوں سے گناہوں سے منکرات سے حفاظت فرما. یا اللہ ہماری بھی حفاظت فرما, ہمارے گھر والوں کے متعلقین احباب کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ ہم نے جو کچھ علم حاصل کیا اپنے رحمت سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما.